الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورہ قاف کا ہم نے مطالعہ پچھلی نشست میں جمعے کے بیان میں شروع کیا تھا اور قرآن حکیم کی یہ 26 پارے کی سورہ ہے جس سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے پھر تفصیل سے یہ کلام بھی ہوا کہ یہ جو آخری منزل ہے اس میں آخرت کے موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور ہمارے اعمال پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے پھر یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم علیہ السلام کی بڑی محبوب سورتوں میں سے ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں جمعے اور عید کی نماز میں بھی آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پہلے رکوع کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت قدرت کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا یہ بیان بھی آیا تھا کہ دو صفات یعنی اللہ کا قدیر ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا علیم ہونا اکثر ان دو صفات کے ساتھ لفظ کل قرآن حکیم میں استعمال ہوا اور ان دو حوالوں سے ہی کئی مرتبہ مخلوق میں یعنی انسانوں کو یہ شک اور شبہ رہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے اور کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہر ہر بات ریکارڈ پر آ جائے تو ان شبہات کو رفع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہی فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور وہو بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے پھر سورہ قاف کی ہم نے چار ہی آیات کا مطالعہ کیا تھا جن کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور قسم اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ قسم قرآن حکیم کی کھائی گئی اور مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور پھر ذکر آیا کہ وہاں معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کو اس بات پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا گیا یعنی انسانوں میں یہ گمراہی کئی مرتبہ ماضی میں رہی کہ اپنے جیسے انسان کو یہ تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے بہت بڑی تعداد اس بات کو ہضم نہیں کر پاتی تھی اور جواب قرآن حکیم میں یہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں البتہ انسانوں میں سے ان کو چنا گیا تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے پھر کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا تفسرہ ہم نے سمجھا تھا فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم ہم تو یہ تک خوب جانتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم تو یہ تک خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان کے جسموں میں سے کم کرتی ہے وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس تو محفوظ رکھنے والی کتاب ہے انسانوں کے اعضاء تو بڑی بات انسانوں کے جسم میں سے ایک ایک ذرہ جو مٹی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کا یہ جاننا یہ صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ قرآن حکیم جا بجا بتاتا ہے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ جبکہ تم کچھ نہ تھے تو تمہیں پیدا فرما دیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی یقینی ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی یقینی ہے تو وہ بھی صرف انفارمیشن کے لیے نہیں بلکہ وہ پیشی ہو کر رہے گی اس زندگی کے بارے میں تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ واقعتاً ایک تو وہ کفار تھے یا آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایتھیزم کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے, جو خالق کا بھی انکار کرتا ہے اور آخرت کا بھی منکر ہے, وہ تو ہے ہی چلے فی الحال کفر میں پڑے ہوئے. جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں, جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں, دعویٰ کرتے کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں, کیا آج ان کے معاشرے, ان کے کردار, ان کے رویے, ان کے معاملات, ان کے شب و روز گواہی دے رہے کہ وہ آخرت کے ماننے والے ہیں؟ اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آج سورہ قاف کی آیت نمبر 5 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بلکہ ذبو بالحق لما جاءہم, بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ حق ان کے پاس آ گیا. فہم فی امر مریج, بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. وہ حق کیا ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں آیا اور آ رہا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنے والے ہیں, وہ صاحب قرآن کی جن کی صداقت اور امانت کی گواہی یہ لوگ 40 سال تک دیتے رہے. تو بات یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی تھی, بات یہ نہیں کہ جو بات آئی وہ حق نہیں ہے, بات کچھ اور تھی. مثلا ابو جہل اینڈ کمپنی, اس طرح کے لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ خاص طور پر سرداروں کا طبقہ, اشرافیہ کا طبقہ, معاف کیجئے گا ایلیٹ اس وقت کی جو تھی, ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینا اور پھر ان کے تابع ہونا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری چودراہٹ تو ختم, ہماری سرداریاں تو ختم. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, اسلام کی عادلانہ تعلیمات سے عام افراد کو پریشانی نہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں, جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے, چوری کی سزا کی بات کی جائے, یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, بتائیے آپ کو مجھے کوئی پریشانی ہے کہ چور کو سزا دی جائے؟ کس کو پریشانی ہوگی؟ چور کو پریشانی ہوگی. تو یہ بڑا نسخہ ہے سیدھی سی بات سمجھنے کا کہ جب جب غیر کو تو چھوڑ دیجئے, کچھ اپنے وہ مسلمان جو لبرلزم کی باتیں کرتے, سیکولرزم کی باتیں کرتے, دین کے چند واضح احکامات کے بارے میں اگر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں یا دائیں بائیں ہو کر اس کی مخالفت, ان احکام کی مخالفت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ڈاکو کی سزا قرآن نے بتائی ہے, ڈاکوؤں کی سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں سورہ مائدہ میں, چور کی بتائی ہے, قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا, ان سزاؤں سے پریشانی کس کو ہوگی؟ مقتول کو تو نہیں ہوگی نا بھائی, جس کے ساتھ جس کے گھر میں ڈاکا ڈالا گیا اس کو تو نہیں ہوگی, جس کا مال چوری کیا گیا اس کو تو نہیں ہوگی. ان سے پریشانی اس کو جس سے ڈاکا ڈالنا ہے, جس سے چوری کرنی. اسی طرح جان لیجئے کہ ابو جہل کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آیا تھا کہ امام الانبیاء محمد و رسول اللہ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے. اسی لیے بارہا یہ بات آ چکی ہے, اس سے پوچھا جاتا کہ جو کچھ محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق نہیں, وہ کہتا حق ہے. تو پھر ماندہ کیوں نہیں کہا مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ اور یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہے ان سرداروں کا مسئلہ, اسی طرح اشرافیہ کا مسئلہ, اسی طرح وہ جو ایلیٹ کلاس تھی جن کے مفادات ان کے باطل قوانین یا نظام یا طرز زندگی کے ساتھ وابستہ تھے, جن کے مفادات وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حق کو قبول کرے. چنانچہ قرآن کہہ رہا آیا تو حق ہے ان کے پاس, فہم فی امر مریج, پس ایک الجھی ہوئی بات میں. اور الجھی ہوئی بات کیا ہے؟ وہ الجھی ہوئی بات یہ کہ بھائی یہ تو ہمارے مفادات پہ ضرب پڑ جائے گی, ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ذرا پڑ جائے گی, تو یہ بات تو ٹھیک پھر نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے مفادات تو محفوظ رہنے چاہیے, ہمارے مفادات جو ہے وہ ہم سے چھننے نہیں چاہیے, ہم سے کم نہیں ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے حق آیا ہے اور حق واضح ہے, مگر کچھ تکبر کا آڑے آنا, جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگوں کا معاملہ, یا مفادات کا آڑے آ جانا, اس وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر یا الجھی ہوئی روش اختیار کر کے انہوں نے حق کو جھٹلایا. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا. یہ نقطہ بھی بارہا گفتگو میں آتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں اپنی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے رکھے. یعنی یہاں تو بیان ہے اور یہ بیان مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہم کائنات میں غور و فکر کریں. یہ غور و فکر کی دعوت اس کے لیے بھی ہے جو اللہ کو ابھی خالق کی حیثیت میں نہیں مانتا, لیکن اگر وہ کچھ تلاش حق میں ہوگا, تعصبات کا شکار نہ ہو, تو اس کے دل کی آواز یہاں تک اس کو لے کے جائے گی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو ایک تو ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو خالق کو, کریئٹر کو مانتے نہیں, اور ایک میں اور آپ میں جو الحمدللہ خالق کائنات کو مانتے ہیں, ان کے بھی ایمان میں اضافے کا یہ بات باعث بنتی ہے کہ بندے اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرت کے نظاروں پر، اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر توجہ کرے اور سبق حاصل کرے تاکہ ان کے ایمان میں آبیاری کا سلسلہ بڑھ سکے. یاد رکھنا چاہیے جتنا اللہ کی قدر دل میں ہوگی، اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی، اور جتنی اللہ کی محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ رب العالمین کے لیے بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ عمل کرے گا. معاف کیجئے گا، نمازیں ان میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ قدر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. مسجد کی طرف قدم کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اللہ کی قدر دل میں نہیں. دوست کی محبت ہے، بچپن کا دوست ہے، لنگوٹیا یار ہے، باہر سے بھی آ رہا ہوگا تو فوراً ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، آدھی رات بھی پہنچ جائیں گے، سارے اپنے معاملات کو آگے پیچھے کر دیں گے، ایک ہفتے کا آف بھی آفس سے لے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ دوست کی قدر ہے نا. کون ہے دوست؟ خالق ہے آپ کا میرا، مالک ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے. یہ ساری صفات کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. اس کے لیے وقت نہیں. کیا وجہ ہے؟ قدر نہیں اللہ کی. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم تو مانتے ہیں اس قرآن حکیم کو، پہلے تو ہم ماننے والے ہیں. یہ غیر مسلم ہوگا اس تک تو کوئی بات پہنچی گی کہ یہ قرآن نے بتائی، پھر وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوگا تو دنگ رہ جائے گا، اسلام لے آئے گا. کوئی امبریولوجی کی فیلڈ میں ہوگا، اوشنالوجی کے اندر ہوگا، جیولوجی کے اندر ہوگا، فلاں کے اندر ہوگا، کوئی ریسرچ اس کے سامنے آئی اور پھر اس کو پتا چلا کہ ایک کتاب ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 14 صدیوں پہلے اس نے یہ بات لکھی ہوئی تھی، وہ دنگ ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں اس کو، مانتے ہیں، سن رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، توجہ نہیں رہتی ہماری اس بات کی طرف. تو یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظاروں پر غور و فکر کریں تاکہ اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی عظمت دل میں بڑھے، تب اس کی محبت بڑھے گی، تب اللہ کے لیے عمل کرنا، صرف نماز نہیں، اللہ کے لیے عمل کرنا، احکامات کو بجا لانا، گناہوں سے بچنا، یہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ اس میں آگے بڑھے گا. نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، پھر وہ ذوق اور شوق کے ساتھ ہوگا. اس تعلق سے سنیے آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا بیان. افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ ایک تو یہ نیلا آسمان ہمیں دکھائی دے رہا ہے، 7 skies، 7 آسمانوں کا ذکر تو قرآن بھی کرتا ہے، معراج کی شب میں تفصیل بھی آ جاتی ہے. اصل حقائق 7 آسمانوں کے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم دنیا یہ زمین و آسمان آج نہیں ہے، آج انسان بگ بینگ کو بھی تھوڑا بہت جان چکا، بلیک ہولز کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی جانتا ہے، بڑی بڑی گیلیکسیز کے کہکشاؤں کو جانتا ہے، بڑی بڑی گیلیکسیز کے کہکشاؤں کے سولر سسٹمز کو جانتا ہے، اینڈ سو آن. یہ جتنا کچھ علم کا خزانہ کھلا ہے انسانیت کے سامنے، تو آج زمین و آسمان سے بھی معلوم دکھائی دینے والا زمین و آسمان نہیں، اس پوری کائنات کو ذہن میں رکھیے. قرآن حکیم کے الفاظ کا اعجاز یہ ہے کہ جو کلام اللہ رب العالمین نے 14 صدیوں پہلے عطا فرمایا، ان الفاظ میں وسعتیں اتنی ہیں کہ ہر دور کے معاملات کو سمو لیتی ہیں. مثلا آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ لقمان کا کافی عرصے پہلے مطالعہ کیا تھا، وہاں الفاظ آتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل تماشے کی باتیں خریدتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ خریدتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گانے بازی کی چیزیں لے کر آتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رقص سرور کی محفلیں ان کے لیے کچھ لے کر آتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا لہو الحدیث، حدیث لغوی اعتبار سے بات کو کہتے ہیں، لہو کھیل تماشے کو، کھیل تماشے کی باتیں، غافل کر دینے والی باتیں. اب یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ دور نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نضر بن حارث یہ مشرکین کا ایک سردار تھا، اور اس نے جا کر شام و عراق سے کنیزوں کو لا کر مأمور کیا کہ جہاں جہاں قرآن کی محفلیں سجائی جائیں وہاں تم رقص صدور کی محفلیں سجاؤ. یہ 14 صدیوں پہلے بھی ہوا ہے کہ جہاں قرآن بیان ہو رہا ہے تو وہاں رقص صدور کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ اس طرف ڈائیورٹ ہوں، قرآن کی طرف توجہ نہ کریں. تو اس وقت یہی لہو الحدیث تھا، رقص ہے، صدور ہے، آج بھی ہے، لیکن آج کیا لہو الحدیث کھیل تماشے کی اور غافل کر دینے والی باتیں رقص صدور تک محفوظ ہیں، محدود ہیں؟ آج ہم سب کے اسمارٹ فون جو جیبوں کے اندر پڑے ہیں کیا کچھ اس پر اویلیبل نہیں ہو جاتا, یہ اویلیبل نہیں ہے, اور کس قدر یہ چیزیں اپنے اندر انسان کو انوالو کر کے غافل کر دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا, نماز کے علاوہ بات کر رہا ہوں, 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا کتنا مشکل اور عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہتی, اور 100 مرتبہ اسکرین کو دائیں بائیں کرنا, انگلی سے 100 مرتبہ اسکرین کو دائیں بائیں کرنا کوئی ایشو ہی نہیں, اندازہ کریں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی طرح اہل علم میں فرمایا کہ سما ارض السماوات والارض, زمین و آسمان, یہ الفاظ کل کائنات کے لیے ہیں. اس وقت ایک شخص کائنات کس کو سمجھ رہا تھا؟ جتنا اس کو نظر آ رہی تھی, وہ ایک بدو ہے صحرا کا, وہ آسمان کو, زمین کو, پہاڑ کو, اونٹ کو دیکھتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, کہ یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اس کو بنایا, کیسی بناوٹ اونٹ کی, کیسے میڈیکلز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے. اسی طرح آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا, زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دیا, پہاڑ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمع دیا. ایک بدو 14 صدیوں پہلے سب کچھ دیکھ رہا ہے, دنگ رہ جاتا ہے. ایک بدو ہی سے پوچھا خدا کو کیسے پہچانا, کہا بھائی تیرے سامنے بکری کی مینگنیاں پڑی ہیں, کیا تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے؟ تو تو کھڑا, میں کھڑا, زمین نیچے, آسمان اوپر, سامنے پہاڑ, یہ اونٹ, یہ خود بخود پیدا ہو گئے, بس اس کے لیے اتنا ہی کچھ کافی تھا. آج زمین و آسمان, یا آج کائنات, آج یونیورس, یہ سامنے نظر آنے والے پہاڑ تو نہیں, نہ جانے کتنے ایلیمنٹس ہمارے سامنے ڈسکور ہو کر آ چکے اس سارے تناظر میں. اب اللہ فرما رہا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا, وزیناها, اور ہم نے اس کو آراستہ کیا. ہاں, یہ آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے, کس طرح اللہ نے ستاروں سے اس کو آراستہ کیا ہے. اب وہ پولوشن کی وجہ سے بڑے شہر والوں کو تو زیادہ نظر نہیں آ پاتے, لیکن ذرا آؤٹسکرٹس میں نکل جائیں, سبرس میں نکل جائیں, مضافات میں نکل جائیں, اور آدمی کھلے صحرا کے اندر, کھلے علاقے کے اندر ہو, تو رات کو تو لگتا ہے کہ کالی چادر پر خوبصورت نگینے اللہ سبحانہ وتعالی نے سجا دیے. پھر ان کے اور استعمالات بھی قرآن نے بیان فرمائے, وما لها من فروج, اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے. یہ آسمان ہو, آسمان میں مخلوقات ہو, ان کا چلتا ہوا نظام ہو, کوئی شگاف نہیں. قرآن دعوت دیتا ہے مجھے اور آپ کو سورۃ الملک میں, ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی فلا, کوئی ڈس آرڈر تمہیں نہیں ملے گا. فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو کوئی فطور, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی فلا تمہیں نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر اپنی دیکھو, تھک ہار کر تمہاری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی. اللہ کی اس پرفیکٹ کائنات کے اندر, پرفیکٹ ڈیزائن کے اندر تمہیں کوئی رکھنا نہیں ملے گا. آپ دیکھیے, جب سورج اور چاند گرہن کا موقع آتا ہے, آپ کے علم میں نمازیں ادا کرتے ہیں, نماز کسوف, نماز خسوف, سورج گرہن کے موقع پہ, اجتماعی چاند گرہن کے موقع پہ, ہمارے عام طور پہ انفرادی طور پر ادا کی جاتی, کیا وجہ اس کی آخر؟ قرآن کبھی تو کہتا ہے سورۃ القیامہ میں, یہ سائنس ابھی نہیں بتایا ہمیں, لیکن قرآن بتاتا ہے, اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ کا علم کامل ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن, وجمع الشمس والقمر, یہ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. ان کا ملا دیے جانے کا مطلب ہے کہ نظام تباہ ہو جائے اور قیامت برپا ہوگی. لیکن آج سورج اللہ کے حکم سے نکلتا, اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے. آج مجال نہیں, سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورج جاگو, چاند کے جا کر چاند کو پکڑ لے, چاند سورج کو پکڑ لے, اور یہ نظام نہیں, جب اللہ کا حکم ہوگا یہ ملا دیے جائیں گے. تو یہ جو سارا پرفیکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہے, جب وہ سورج گرہن کا موقع ہوتا ہے یا چاند گرہن کا موقع ہوتا ہے, تو یہ زمین والوں کے لیے بڑا ایک حساس, نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حالت نماز میں, حالت سجدہ میں ہوتے تھے. طویل نمازیں, نماز قصوف کی نماز قصوف, طویل نمازیں. عالم عرب میں تو نماز خصوف جو چاند گرہن ہے وہ بھی باجماعت ہوتی ہیں. احناف کے عام طور پر انفرادی ہے, لیکن وہاں پر باجماعت بھی ہوتی چاند گرہن کی نماز, اور بہت طویل ہوتی ہے. البقرہ ایک رکعت میں اور آل عمران دوسری رکعت میں, اللہ اکبر کبیرہ, یا کہیں البقرہ ہی دو رکعت میں, آدھی ایک رکعت میں, آدھی ایک رکعت کے اندر, دو ڈھائی تین گھنٹے. ایک دفعہ موقع تھا ہمارا جانے کا, جدہ میں کسی جگہ پروگرام ساتھیوں نے رکھا تھا عشاء کے بعد, اس دن ہو گیا چاند گرہن, اور لوگوں کو نہیں پتا تھا جو کہ اکثر فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے تھے کہ ان کے یہاں تو باجماعت ہوتی ہے. تو وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ بھائی چاند گرہن, اس کی نماز ہوگی, سب کھڑے ہو گئے. ڈھائی گھنٹے میں دو رکعتیں, جی سورۃ البقرہ پوری پڑھا دی تو اس کے بعد طے ہوا کہ اب درس کی ضرورت نہیں ہے, میں گھروں کو جاؤ. تو خیر یہ اتنا حساس موقع ہوتا ہے. تو آج یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم سے, عالم دنیا فقط عالم دنیا کی بات کر لیں, لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. تو یہ سارا پرفیکٹ ڈیزائن الٹپ ہے, یہ خود بخود چل رہا ہے. آپ کی میری گاڑی کا ویل بیلنسنگ کتنی مرتبہ, ویل کو بیلنس کتنی مرتبہ کرانا پڑتا ہے؟ اللہ کہہ رہے زمین کو ہم نے بیلنس کیا, پہاڑوں کو جما کر. یہ خود بخود چل رہی ہے کیا؟ یہ سورج چاند ستاروں کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ یہ زمین والوں کے لیے اللہ نے جو وسائل زمین کے اندر رکھے اور ان کے لیے خوراکوں کا, یہ سارا الٹا خود بخود ہے؟ نہیں. آج بڑے بڑے, خیر ایتھیزم کا بحث کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ خدا کا ہی انکار, مگر وہ خدا کے انکاریوں میں سے بہت سے کھڑے ہو گئے کہ میاں اتنا بڑا ڈرامہ نہیں چل رہا, یہ تکے پہ چل نہیں رہی کائنات, اور اب وہاں بھی آواز بلند ہو رہی ہے ان ایتھیزم کے ماننے والوں کے ہاں کچھ لوگوں میں کہ یس دیر از اے کریئٹر. نہیں نہیں, یہ الٹ اپ نہیں ہے, خالق کائنات بہرحال موجود ہے. یہ بہرحال اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے, اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ڈسکور کرا دیا بندوں کو, اس علم کو اگر اس نہش پر استعمال کیا جائے کہ یہ سارے علوم اور فنون, یہ ڈسکوریز اور یہ ساری ریسرچ, اس کا حاصل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا نکلنا چاہیے کہ ہاں کوئی ہے اس کائنات کو چلانے والا, اور وہ صدیوں سے ہمیں دعوت دے رہے, غور کرو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سورہ زاریات میں کچھ دنوں بعد پڑھیں گے انشاءاللہ, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آج بدقسمتی کہہ لیجئے یا لاپرواہی کہہ لیجئے, دنیا یہ کام کر رہی ہے. ہم نے مغرب کو ہماری ہسپانیہ کی یونیورسٹیز میں سارا نور دیا, غور و فکر کی دعوت دی, اور وہ دینے کے بعد ہم سو گئے, اور ایک آنکھ ان کی خوب کھلی ہوئی ہے, دنیا خوب انہوں نے ڈسکور کی ہے, ساری دسہ جاج وہ کر کے ہمارے سامنے اکثر و بیشتر رکھ رہے. اولا ہم نے یہ نور, یہ روشنی ان کو دی تھی, البتہ دوسری آنکھ آج ان کی بند ہے, اور وہ وحی الہی کی آنکھ ہے, اسی لیے وہ ساری ریسرچ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ مجموعی اعتبار سے انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ کہ دونوں آنکھیں ضروری ہیں, ایک علم کی آنکھ جس کو قرآن علم الاسماء کہتا ہے, ایکوائرڈ نالج جو بندے اپنی محنت سے حاصل کرے, اور ایک دوسری آنکھ علم ہدایت کی, علم وحی کی, جو اللہ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے عطا فرمائی. اور پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو آج خوب پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, آج پاکستان سے ہمارے بچے باہر جا کے خوب پڑھ رہے ہیں, اور خوب دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر دوسری آنکھ ان کی بھی بند ہو گئی ہے, ان کی تو ہے ہی بند, اور جن کے پاس ہے ان کی عظیم اکثریت کی بھی دوسری آنکھ بند پڑی ہے. کتنی مرتبہ مرثیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کی 99% آبادی نے قرآن کا ترجمہ بھی زندگی میں آج تک ایک مرتبہ نہیں پڑھا, تو ہم کیا دنیا کی رہنمائی کریں گے؟ آج تو ہمیں ضرورت ہے, پہلے یہ اللہ کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن اس کائنات میں غور و فکر کی, اور اس غور و فکر کا حاصل کیا ہے؟ خالق کو پہچانو, اس کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر بڑھے, اور اس کے نتیجے میں اس کی بندگی کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو بہرحال آگے فکر آخرت کا موضوع تو بعد میں ہے, اس رکوع میں ابھی پہلا رکوع جاری ہے سورہ قاف کا, اللہ کی صفت قدرت اس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا. تو ارشاد ہوا کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها, کیا انہوں نے اپنے اوپر نہیں دیکھا آسمان کو کیسے ہم نے اسے بنایا, وزیناها اور کس طرح ہم نے اس کو آراستہ کیا, وما لها من فروج اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے, والارض مددناها اور زمین کو ہم نے ہلا دیا, والقینا فیها رواسیا اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو جمع دیا. اوتادا کے الفاظ ہیں, بڑے بڑے کیل اس میں گاڑ دیے, اس سورہ نبا میں آخری پارے میں آتا ہے. تو اس زمین جو کہ گھوم رہی ہے اس کے اندر پہاڑوں کو جما کر اس گھومتی ہوئی زمین کو رب کائنات نے بیلنس کیا ہے تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے, اس قدر اللہ نے بیلنس و توازن رکھا. گریویٹی کی فورس ہے, کشش ثقل ہے, ایک حد تک اتنی نہیں کہ انسان دھسنا شروع ہو جائے, یہ سارا بیلنس ایسے ہی ہے کہ آٹومیشن کے اوپر. اور قرآن کہتے ہیں موزون, ہر شے ہم نے موزون بنائی ہے, زمین پر جو بھی آکسیجن کی مقدار ہے اگر یہ 2-3% بڑھ جائے معاملہ ختم, زمین جس ڈسٹنس پر سورج سے ہے اگر 1% قریب ہو جائے تو بھٹی بن جائے, ایک پرسنٹ دور ہو جائیں برف کی طرح جمے پگھل کر ختم ہو جائیں. یہ موضوع کا لفظ قرآن نے بڑا فیزبل بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ارشاد ہم نے زمین کو ہلا دیا, اس میں پہاڑوں کو ہم نے جمع دیا, وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہم نے اس میں اگائیں ہر قسم کی خوش نما چیزیں. ایک ایک پھل کو انسان دیکھے, ایک ایک پھول کو انسان دیکھے, ایک ایک فصل کو انسان دیکھے, ایک ایک پودے کو انسان دیکھے, ایک پودے کے پتے کے ڈیزائن کو انسان دیکھے, اس پتے کے ڈیزائن اور اس کے کلرز کو انسان دیکھے. کیا یہ الرٹ اپ ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اللہ ایک ایک پتے پر, ایک ایک پھل پر, ایک ایک درخت پر, ایک ایک پودے پر مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کس قدر نظارے موجود ہیں. تو بھائی کھاتے تو ہم لوگ خوب ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور غور کریں کہ ایک ایک لقمہ جو آپ کے میرے وجود میں جا رہا ہے پیچھے اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں جو ایک ایک لقمے کے پیچھے میں دکھائی دیتے ہیں. ایک ایک دانہ جو آپ کے میرے وجود میں جا رہا ہے کتنے جتن ہوئے ہیں بیج کا زمین میں جانا اور وہاں سے لے کر تیار ہو کر ایک ایک لقمے کا میرے اور آپ کے وجود میں جانا, اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا میں اور آپ کس قدر محتاج ہیں, اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا میں اور آپ کس قدر محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین کس قدر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے, علی کل شیء قدیر ہے. فرمایا تبصرۃ و ذکرا لکل عبد منیب, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اللہ فرماتے کہ اس کو بصیرت کا ذریعہ بنا دیا اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ کو تلاش کرنا ہو اللہ نے بڑا فطری یا پہچاننا ہو یا اس کی عظمت کا اعتراف اور کرنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اس کائنات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. اور آج کے دور کو کہا جاتا ہے علم کا دور ہے اور ریسرچ کا دور ہے, سب کچھ اویلیبل ہے, لیکن آج وہ نگاہ شاید نہیں ہمارے پاس, وہ طلب نہیں ہمارے پاس, وہ فوکس نہیں ہے کہ سب کچھ کو دیکھ کر, مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. تو اللہ نے آسمان کا ذکر فرمایا, زمین کا ذکر فرمایا, پہاڑوں کا ذکر فرمایا, ہر طرح کی چیزیں جو اللہ اگا کر عطا فرما رہا ہے. اس سب کے بعد اللہ فرماتا ہے تبصرۃ و ذکرا لکل عبد منیب, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت کی بات ہے اور نصیحت کی بات ہے, بندوں کے لیے ہے. نہ ماننے والے دیکھ کر اس کو مانے اور ماننے والے ان سب پر غور و فکر کر کے اس کی عظمت کا اعتراف کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا روز کا معاملہ ہے, دن میں کتنی مرتبہ, لوگ کہتے ہیں ہم تین مرتبہ کھاتے ہیں, مجھے تو اتفاق نہیں اس بات. کتنی مرتبہ کھاتے ہیں ہم کراچی والے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بہت مرتبہ کھاتے ہیں. آپ سوچیے کہ ایک لقمے کے بارے میں کس قدر اللہ کی قدرت کے نظارے اس کے اندر, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, نگاہوں کے سامنے اللہ کی قدرت کے نظارے موجود. ابھی جاتے ہوئے کسی درخت کو دیکھ لیں, خوبصورت درخت, اس کے خوبصورت پتوں کو دیکھ لیں, اپنے گھروں میں لگائے ہوئے پودوں کو, اس کے پھولوں کو دیکھ لیں, کیا اللہ کی کار فرمائی ہے اس کے اندر, کیا صناعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ ہے جو غور و فکر کے لیے روزانہ میرے اور آپ کے سامنے نظارے موجود ہیں. اچھا بعد میں پڑھیں گے, ابھی اشارہ میں نے کیا تھا وفی انفسکم, اپنے اندر غور کرو, اپنے اندر غور کرو انسان کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس یا عناصر ہیں, آئیڈینٹیفائڈ ہے نا, اتنا فلاں اتنا. ایک انسان بنا کے دکھا دے کوئی ہمیں, اوریجنل انسان. اللہ کہتے ہیں اپنے اندر جھانک لو, کائنات تو بڑی شے, ایک ایک عضو کے اندر, ایک ایک پارٹ آف باڈی کے اندر جب وہ کام کرنا چھوڑ دے پھر دیکھیں وہ کس قدر بڑا عضو ہے ہمارے اور آپ کے لیے. کیا کیا کار فرمائیاں اس حضرت انسان کے 5-6 فٹ کے وجود میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. یہ غور و فکر کی دعوت اور اللہ کو پہچاننے کا سادہ انداز ہے جو قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے سامنے بھی, یعنی اس کی عظمت میں اضافہ ہو ماننے والوں کی, اور نہ ماننے والوں کے سامنے بھی رکھتا ہے, چاہے وہ 14 صدیوں پہلے کا بدو تھا, آج کے عہد میں رہنے والا صحرا کا فرد ہو, یا آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا اور ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر ریسرچ کرنے والا ہو, وہ بھی اس سطح پہ سوچے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ جب رب کائنات کی یہ آیات اس کو اپیل کریں گی. یہ ہے وہ سادہ ترین انداز خالق کائنات کی معرفت کا جو رب العالمین نے بار بار ہمارے سامنے رکھا. آگے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا, فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی اگایا. بارش, بار بار قرآن حکیم میں اس کا ذکر آتا ہے, یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ ہے. کس طرح سمندر سے بخارات کی صورت پانی کا اٹھنا, اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرنا, اور ان بادلوں میں ٹنوں پانی موجود ہونا, ان بوجھل بادلوں کو سنبھالا جانا, پھر ان کا پھاڑ دیا جانا, پھر ان کا کھول دیا جانا, پھر وہاں سے پانی کا برسنا اور لوگوں کی حاجات کا پورا ہونا, کئی پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں جمع دیا جانا, ورنہ اتنا اسٹور کرنا بندوں کے لیے مشکل ہو جائے, تو اس پانی کو جمع دیا جانا برف کی شکل میں, پھر بہا دیا جانا, پھر دریاؤں میں آنا, پھر سمندروں کی طرف جانا, اللہ اکبر کبیرہ. اور البتہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما ام مبارکہ, اللہ نے برکت والا پانی نازل فرمایا. یہ برکت بڑا قیمتی لفظ ہے, کسی اور موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ ما ام مبارک کہتا ہے بارش کے پانی کو, ما ام مبارک برکت والا پانی, اور اللہ قرآن کو کیا کہتا ہے, کتاب مبارک برکت والی کتاب. برکت کا لفظ اور بھی مقامات پر آیا, اللہ کے گھر کے لیے بھی آیا, زیتون کے درخت کے لیے بھی آیا, لیلۃ القدر کے لیے بھی آیا, لیکن کتاب مبارک اور ما مبارک بڑا خوبصورت ربط ہے. بارش برستی ہے, زمین چٹیل تھی, زمین کے اندر پانی گیا, زمین کے اندر کہیں صلاحیت تھی فصل کو اگانے کی, وہ ڈارمنٹ ہو گئی تھی. پانی آیا ہے, وہ اندر کی صلاحیت ایکٹیویٹ ہو گئی, حرکت آ گئی, اور اللہ نے اس زمین کو فصل اگانے کی توفیق دے دی, فصل لہلانا شروع ہو جاتی تھی. تمہارا دل اگر مردہ ہے, غافل ہو گیا ہے, تو قرآن کی بارش برساؤ. اس اندر ہے اللہ کی معرفت, تم غفلت میں کہیں آ جاتے ہو, بھول میں آ جاتے ہو, غافل ہو جاتے ہو, برساؤ قرآن کی بارش کو. تو اندر اللہ کی معرفت جو ہے, بلٹ ان ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور نور ایمان پیدا ہوگا, اور پھر نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بارش سے ہمارے دلوں کو مزید منور فرمائے. فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش, فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, پھر ہم نے سے باغات اگائے اور کھیتی کے غلے کو بھی. انشاءاللہ آئندہ پھر اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت مزید ہمیں عطا فرمائے, اپنی ذات پر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, اور ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.